الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الله الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلى بزرگان محترم اور برادران گرامی قدر، سورہ مبارک نور کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد جناب خالق کائنات ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو ضرور 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 زمین پر جانشینی عطا کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو عطا کر چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے دین کو استوار اور محکم کر دے گا، وہ دین جو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو خوف سے امن کی طرف بدل دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو میری عبادت کریں گے اور اس میں کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اس کے بعد بھی کفر کرتا ہے تو وہ یقیناً فاسق ہے۔ از غدیر تا ظہور کے موضوع پر ہماری گفتگو اپنے مقدمات میں ہو رہی ہے کہ جہاں ہم آیت کے الفاظ کو بیان کر رہے ہیں، اور ابھی پوری طریقے سے موضوع شروع نہیں ہو سکا ہے. کل کی گفتگو ہماری وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دین کو ان کے لیے ثابت اور برقرار کر دے گا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار کا وعدہ برحق تھا اور برحق ہے. تمام تر دشمنیوں کے باوجود، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود دین اپنی پوری توانائی کے ساتھ دنیا میں باقی ہے، اور نہ فقط یہ کہ باقی ہے بلکہ دنیا میں اپنے آثار رکھتا ہے، اور یہی وہ آثار ہیں جن سے دشمنان دین خائف ہیں، خوف زدہ ہیں اس دین کے آثار سے. چونکہ دنیا نے بہت کوشش کی اور کافی پہلے سے مقدمات فراہم کیے کہ یہ دین دنیا میں جاگزین نہ ہو سکے، لیکن ان سے ہو نہیں سکا. یا تو بہت کچھ رونیسانس کے وقت سے کام شروع ہوا ہے کہ جب مسیحیت کو پوری طریقے سے دبایا گیا اور اس کے خلاف باقاعدہ کام کیا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ دین حکومت نہیں کر سکتا، دین میں ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے. مگر اسلام نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور یہ دکھایا کہ نہیں، تمہارا کہنا غلط ہے، دین دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. اور جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں دین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آج اس ترقی یافتہ زمانے میں حکومت کر سکے، بلکہ دین کا کام صرف امور عبادی، مساجد، گرجا گھر اور اس طرح کی عبادت گاہوں تک محدود ہے اور اس سے آگے دین میں کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی. باقی جو جگہ ہے وہ ہماری ہے، آپ مسجدوں میں رہیں، عبادتیں کریں، آپ اپنے مقامات عبادت پر جائیں، جو جی چاہے کریں، اس کے علاوہ دین اور کہیں نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن دین نے یہ بیان کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دین گفتگو نہ کرتا ہو. توجہ کریں، ایک متدین انسان صرف اسے نہیں کہتے کہ جو نماز پڑھتا ہو، ایک متدین انسان صرف وہ نہیں ہے کہ جو روزہ رکھتا ہو. یہ بڑی مشکل آئی ہمارے یہاں کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں سب سے زیادہ دیندار انسان کون ہے، تو کہیں گے فلاں انسان ہے. کیوں؟ کہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، مسجدوں میں بہت، جماعت میں بالکل صف اول میں. یعنی یہ معیار بنا دیا دیندار ہونے کا، یعنی نماز. البتہ نماز ایک عبادت ہے اور علامت بھی ہے دینداری کی، لیکن صرف دین میں فقط نماز ہی نہیں پائی جاتی. کہ انسان مثلا نماز پڑھ رہا ہو، باقی کچھ بھی کرتا رہے، لیکن دیندار ہے، ایسا نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی کا ایک رخ ہے کہ جہاں یہ چیز آ کر کے سامنے آ رہی ہے، مثلا عبادت. عبادت بنا بمانے ظاہری، یہ ایک رخ ہے زندگی کا. لیکن دین صرف اتنے ہی کے لیے نہیں آیا تھا کہ جب تک تم مسجد میں رہو دین کو تم سے کام ہے، اور ادھر تم مسجد کے باہر نکلیں ادھر تم اپنا خود جانو تمہیں کیا کرنا ہے. جب تک تم امام بارگاہ کے اندر رہو دین کو تم سے کام ہے، اور جب تم امام بارگاہ کے باہر جاؤ تو تم جانو، تمہاری زندگی جانے، ہم سے کیا مطلب. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان متدین وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دیندار رہے. توجہ کریں، انسان متدین اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر دیندار رہے۔ چونکہ زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جس کو دین نے بیان نہ کیا ہو، آپ کوئی رخ ایسا زندگی کا نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر دین کے پاس بولنے کے لیے لفظیں نہ ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم مسجد میں کیسے رہو گے ہم بتائیں گے، تم گھر میں کیسے رہو گے ہم بتائیں گے، تم بازار میں کیسے رہو گے ہم بتائیں گے، تمہارے اپنے آپسی ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے ہم بتائیں گے، یہ سارا دین ہے۔ تم زندہ کیسے رہو گے یہ ہم بتائیں گے، تم مرو گے کیسے یہ ہم بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، مرتے وقت، مرنے کے بعد، پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے، ان ساری چیزوں کے لیے دین گفتگو رکھتا ہے اور دین گفتگو کرتا ہے۔ تو اب متدین انسان وہ نہیں ہو سکتا کہ جو زندگی کے ایک رخ پر دین کو فالو کرے۔ توجہ کیجئے، میں بالکل صاف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متدین ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ جو کارٹونی دین لے کر کے آگے بڑھے۔ آج ہمارے یہاں دین کی ایک کارٹونی صورت ہے جو سامنے آ رہی ہے، وہ یہ غلط ہے۔ دین، ابھی میں آگے بڑھ کر عرض کروں گا، دین ایک بیلنس لائف دیتا ہے انسان کو، ایک منظم زندگی عطا کرتا ہے انسان کو، جس دین کو پروردگار نے کل لمک کے نن لہوم، جس دین کو ہم استوار کر دیں گے، وہ دین صرف زندگی کے کسی ایک گوشے سے مربوط نہیں ہے کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں تو بڑے دیندار نظر آئے، ممبر کے نیچے اترے تو دین غائب ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو غلط ہے۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہو، فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ امام جب فیصلہ کریں گے تو انسان کی پوری زندگی کو دیندار دیکھیں گے، پروردگار عالم جب قیامت میں فیصلہ کرے گا تو پوری زندگی کو دیندار دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ اور ہمارے یہاں دین، میں شاید اس سے پہلے بھی کہا ہو اس جملے کو، کارٹونی دین ہے۔ بعض جگہوں پر آپ نے کارٹون دیکھا ہوگا، کارٹون کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اندام متناسب نہیں ہوتے کارٹون میں، ہاتھ بہت بڑے بڑے، پیر چھوٹے چھوٹے، پیر بہت بڑے بڑے، سر بڑا چھوٹا سا، سر بہت بڑا تو دھڑ چھوٹا سا، ایسا کارٹون اسی طرح بنایا جاتا ہے کارٹون۔ یہی ہمارا، ہم نے دین کی کیفیت کر دی اپنے یہاں، کہ مسجد میں لگے تو مسجد ہی میں لگے ہیں، باقی ساری زندگی غائب ہو گئی۔ اگر دکان پر آئیں تو بس دکان ہی میں مصروف ہیں، مسجد غائب ہو گئی۔ اگر بیوی کا ساتھ دینے پر آئے تو ماں باپ کو تباہ کر دیا، اگر ماں باپ کی اطاعت میں آئے تو بیوی کو برباد کر دیا، اگر بچوں کے چکر میں پڑے تو دوستوں کو بھول گئے، اگر دوستوں کے چکر میں آئے تو فیملی غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کارٹونی زندگی ہے، اور دین اسے پسند نہیں کرتا، نہ دین اس کی تائید کرتا کہیں پر، کسی جگہ بھی آپ کسی سے جا کر کے معلوم کریں، ایسی زندگی کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کی زندگی وہ ہے کہ جہاں متناسب اندام پائے جا رہے ہوں، جتنا دوستوں کے لیے کہا گیا ہے اتنا دوستوں کے لیے، جتنا گھر والوں کے لیے کہا گیا ہے اتنا گھر والوں کے لیے، جتنا والدین کے لیے کہا گیا ہے وہ والدین کے لیے، جتنا اولاد کے لیے کہا گیا ہے وہ اولاد کے لیے، جتنا قصب معاش سے مربوط ہے وہ قصب معاش، جتنا عبادت سے مربوط ہے وہ عبادت۔ جناب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرما رہے ہیں اسی چیز کو غالباً مد نظر رکھتے ہوئے، کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے امور کو چار حصوں پر تقسیم کرو، اپنی زندگی کو، اپنے روزمرہ کے امور کو چار حصوں پر تقسیم کرو۔ ایک حصہ تمہارا عبادت پروردگار کے لیے ہونا چاہیے، ایک حصہ تمہارا کسب معاش کے لیے ہونا چاہیے کہ جہاں تم اپنی حلال روزی کماؤ، ایک حصہ تمہارا حلال چیزوں اس کو استفادہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کھانا پینا، سونا جاگنا، بیوی بچے سب اس میں آتے ہیں، ایک حصہ تمہارا اپنے دوستوں کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ امام امور زندگی کو، ان یکون لکم، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہو کہ جہاں پر ہر طرف دیکھ رہے ہو،
اور آج اس زمانے میں اب سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے، اسی معصوم کی اسی حدیث پر سامنے والے نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ اسی حدیث پر جو امام کاظم سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ تمہاری زندگی کو اس طریقے سے تقسیم ہونا چاہیے مختلف امور پر. یہ کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ جو متدین نہیں بلکہ خود دین ہے. توجہ کریں، خود دین ہے جو انسان، جس کا ایک ایک قدم دین کے قدم ہے، جس کا ایک ایک لفظ دین کے الفاظ ہیں. یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اپنی لائف بیلنس اور متناسب زندگی گزارو. ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رخ کو دیکھو دوسرے تمام رخ غائب ہو جائیں. نہیں، نہ یہ دین تائید کرتا ہے، نہ امام تائید کرتے ہیں، نہ عقل تائید کرتی ہے. کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں انسان پھر بہت سے مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر زندگی کے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو. اب یہ اس طرح چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ اور تفصیل سے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہے جو تجربات ہیں جو دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں کہ جب بھی ایک لفظ صرف کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، جب بھی ہم نے امور فطری الہی کو کہیں تر کیا ہے تو مشکلات پڑے ہیں. کوئی بھی چیز ہو، جب بھی ہم نے کسی امور فطری جو پروردگار عالم نے عطا کیے تھے ان کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو کہیں مشکلات میں پریشان ہوئے، پھر ڈپریشن میں آ گئے، اور پھر یہ ہو گیا، اور پھر وہ ہو گیا. یہ سب کیوں ہوا؟ کسی نہ کسی امر کو تر کرنے کا نتیجہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم نے اسی جان نے بھی اشارہ فرمایا کہ نہیں، ہم اس دین کو محکم کر کے رہیں گے دنیا میں. اب توجہ کیجئے گا، اس دین کو محکم کر کے رہیں گے دنیا میں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ہم ان کے لیے ان کے دین کو استوار کر دیں گے. اب یہاں جو بات میں نے یہاں پر کل چھوڑی تھی کہ کیا کر دیں گے، یعنی توجہ کریں، کیا کر دیں گے، یعنی کہ دین کو اس طریقے سے معقول قرار دیں گے. توجہ کیجئے، اس طریقے سے معقول قرار دیں گے کہ کوئی عقل سلیم رکھنے والا اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے. توجہ کریں، کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے جو دین ہے. کیونکہ کسی چیز کو دنیا میں باقی رکھنے کا سب سے محکم اور بہتر اور معقول طریقہ یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ ایک عاقل انسان اسے قبول کرے کہ ہاں بات صحیح ہے. یہ طریقہ ہے، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اور کہوں گا کہ زبردستی ہم کسی چیز کو دنیا میں باقی نہیں رکھ سکتے. یہ بالکل طے ہے، زور سے، زبردستی سے، دھمکا کے، ڈرا کے، مار کے، اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی دنیا میں. دنیا میں وہی چیز باقی رہے گی جس میں کوئی آئیڈیالوجی پائی جا رہی ہو، جس میں کوئی لاجک پایا جا رہا ہو، جس میں منطق کے جو پاؤں پر استوار ہو، جو منطق کے پائے پر کھڑی ہو، جو چیز جس کے اندر عقلی امور پائے جا رہے ہیں، وہ چیز باقی رہتی ہے دنیا میں. اور آپ دیکھ لیں کتنی دین دشمن طاقتیں اس کے پیچھے لگ گئیں مگر کامیاب نہیں ہوئی. کیوں نہیں کامیاب ہوئی؟ نہ دین زور و زبردستی سے پھیلا تھا اور نہ دین زور و زبردستی سے باقی ہے. یہ دین پھیلا بھی تھا عقلی بنیادوں پر، یہ دین آج باقی بھی ہے عقلی بنیادوں پر. ہم جیسے کچھ نااہل اگر غیر عقلانہ گفتگو کریں تو یہ ہماری مشکل ہے، دین کی مشکل نہیں ہے. اور اگر دین عقلانہ چیزوں پر باقی نہ ہوتا یا ثابت نہ ہوتا، میں بہت زیادہ اس جملے کو واضح نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ اہل نظر ہیں، محسوس کریں گے، اگر دین عاقلانہ صورتوں پر اور عاقلانہ اصول پر باقی نہ ہوتا تو کبھی بھی دشمنان دین کو غیر عقلی پارٹیز نہ بنانا پڑتی، غیر عقلی کمیٹیز اور غیر عقلی انجمنے اور غیر عقلی گروہ نہ بنانا پڑتے، چاہے وہ جس صورت میں ہوں، چاہے ان کو جو نام دیا جائے، کتنا ہی اسلامی نام صحیح، لیکن اگر غیر عقلی اصولوں پر بنایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز غیر عقلی نہیں ہے. وہ ورنہ اسی کو بولڈ کیا جاتا، الگ سے کوئی گروہ بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ابتدائے مراحل سے آج تک دین اپنی عقلی چیزوں پر استوار ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دین کامل ہوا پیغمبر کے ذریعے سے، اس پر میں اور گفتگو بعد میں کروں گا. دین کامل ہوا پیغمبر کے ذریعے سے، واضح کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس منزل پر پہنچا دیا جہاں تک اس دین کو لوگوں کو لے جانا تھا. اب کیسے کیا یہ انشاءاللہ پھر کبھی. پہنچا دیا پیغمبر نے وہاں تک، دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں. پیغمبر جو دین کو مکمل کر رہے ہیں، پیغمبر نے اپنا کام شروع کس چیز سے کیا، کس چیز سے شروع کیا؟ پیغمبر نے اپنے کام کو کسی فورس سے شروع کیا، کسی جنگ و جدال سے شروع کیا، کسی غیر منطقی اصول سے شروع کیا؟ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، نہیں. کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید گواہ ہے، اور تاریخ لکھنے والے، سیر لکھنے والے گواہی دے رہے ہیں. پیغمبر نے کہا دیکھو میں اپنے دین کی حقانیت میں تمہارے سامنے کی ایک کتاب پیش کر رہا ہوں، کچھ کلام پیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں اس میں ہمارے حقانیت میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسا کلام لے آؤ. بات ختم ہو گئی. اس میں کہاں زور ہے، اس میں کہاں زبردستی ہے، اس میں کون سا غیر معقول کلام ہے یہ؟ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں، اگر ہمارے کلام میں جان نہیں ہے، اگر ہمارے کلام میں کوئی لوچ ہے تو تم اس کا جواب دے دو، بات ختم ہو گئی، ہم چلے جائیں گے. یہی تو کہا تھا پیغمبر نے. قرآن مجید کی آیت ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک ہے، کتنا معقول انداز ہے، آپ توجہ کریں. یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہم گزر جائیں، نہیں، یہ ہمیں ایک طریقہ دیا جا رہا ہے زندگی گزارنے کا، کہ جب تم اصل مخالف دین سے بھی گفتگو کرو تو لہجہ یہ ہونا چاہیے. توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں، اگر مخالف دین سے بھی گفتگو کرو تو لہجہ یہ ہونا چاہیے. کتنا اچھا لہجہ قرآن مجید کا، ان کنتم فی ریب، اگر تم کسی شک میں ہو. کتنے اچھے انداز سے کہہ رہا ہے، کٹ حجتی نہیں کہہ رہا، کسی اور طرح کی تہمت نہیں لگا رہا سامنے والے پر کہ اگر تم نہ ماننے پر تیار ہو، تم نے قسم کھا لی، کچھ نہیں. اگر تم کسی شک میں ہو، ان کنتم فی ریب، اگر تم کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسا کوئی ایک سورہ لے آؤ. بات ختم ہو گئی. کن سے کہہ رہا ہے؟ جو جاہل تھے، جی نہیں، جو پڑھے لکھے تھے، اور اتنے پڑھے لکھے تھے کہ آج تک کلام عرب میں ان کے اشعار ادب کا معیار بنتے ہیں. آج تک کلام عرب میں، عربی زبان آپ سیکھنے کے لیے جائیں تو اسی زمانے کے اشعار معیار بنتے ہیں. کوئی شاعر نے یہ کہا تھا، اللہ کا قانون یہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. ایسے زمانے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جنگ کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے ہمارے ہماری حقانیت میں تو ہم یہ تمہارے سامنے ایک سورہ پڑھے دے رہے ہیں، تم اس جیسا سورہ لے آؤ. لے آؤ یعنی کیا؟ جب لے آؤ گے تو ہم خود بخود ختم ہو جائیں گے، ہماری بات تمام ہو گئی. چار چیلنج کیے قرآن نے، چار طرح سے. اس قرآن کا جواب لے آؤ، دس سوروں کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ، کسی ایک بات کا جواب لے آؤ. بے حدیث مثلے، کوئی ایک بات کا جواب لے آؤ. اب اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے؟ میں آپ سے کہوں، خیر میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ سے کوئی کہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم میری ایک بات کا جواب دو، اب اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کتنا معقول طریقہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے. اور آپ توجہ کیجئے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ان کن تو فیر بھی مما نزلنا علی عبدنا فاتو بے صورت من مثلہ، یہ اسی وقت کی گفتگو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس وقت تھا ہی کیا جہاں پر یہ ہوا. آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے. توجہ کریں، آج ترقی اتنی ہونے کے باوجود، آج انسان کے ہواؤں میں اڑنے کے باوجود، آج سمندر کے سینے کو شگاف کرنے کے باوجود، آج زمین کی تہ میں چھپے ہوئے خزانے کو پا لینے کے باوجود زمین یہی زمین و آسمان میں رہنے والوں سے قرآن یہی کہہ رہا ہے اگر تم میں کوئی شک ہے تو کوئی ایک سورہ کا جواب لے آؤ. یعنی وہ بات جو قرآن مدین مجید نے 1400 برس پہلے کہہ دی وہ آج بھی اسی طریقے سے قابل عمل ہے کہ جس طریقے سے اس وقت تھی جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. تم کو پتا نہیں تھا آسمانوں میں کیا ہے, تمہیں معلوم نہیں تھا زمینوں میں کیا ہے, تمہیں معلوم نہیں تھا دریاؤں میں کیا ہے. آج تمہیں سب پتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہم کہہ رہے ہیں جواب لے آؤ. بھئی آج بھی تو یہ وہی چیلنج ہے. یعنی قرآن آج بتا رہا ہے کہ مخالف دین کوئی بھی ہو اس کے اندر جواب سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اتنا محکم نازل کیا ہے دین کو. توجہ کیجیے, اتنا ثابت نازل کیا ہے دین کو کہ ممکن نہیں ہے تم کوئی اعتراض کر سکو. لا کے پیش کرو کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اور ہم نے ایسا پایا, سوال ہی نہیں ہوتا. اس ایسا پائے پر نظر کرو, قرآن پہ نہیں. اگر یہی نہیں ہوتا تو کیوں لوگ بنائے جا رہے ہیں, الٹے سیدھے نکال کے لائے جا رہے ہیں کہ جو قرآن کو رد کر رہے ہیں, قرآن کے خلاف بول رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک کوئی اعتراض نہیں مل سکا. لہذا کچھ لوگ خریدے گئے تاکہ ہو وہاں کے زبان میری بولے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. اور ہر زمانے میں کچھ اس طرح کے دین فروش, ضمیر فروش, انسانیت فروش آپ کو نظر آ جائیں گے جو اس طرح کی بات کرے. لیکن یاد رکھیں ایسے کسی حملے سے دین برباد ہونے والا نہیں ہے, چونکہ دین نہ ان کی تائید سے آگے بڑھا ہے اور نہ ان جیسوں کی تائید پر ٹکا ہوا ہے. دین کسی اور چیز سے آگے جا رہا ہے. آج بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے, آج بھی دین یہی کہہ رہا ہے کہ لے آؤ. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, پر عرض کر رہا ہوں کہ لے آؤ, کوئی جواب لے آؤ تم جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر. کیا نازل کیا ہے پروردگار تو نے بندے پہ کیا نازل کیا؟ چند آیتیں؟ کہ چند آیتیں نہیں ہے یہ جو تم چند آیتیں سمجھ رہے ہو. جو ہم نے نازل کیا, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب کے اندر نہ ہو. یعنی تم زمین میں اتر کے دیکھو اگر اس کے خلاف ڈھونڈ لو تو ہم جانے, تم آسمانوں میں اڑ کے دیکھو اگر اس کے خلاف پالو تو ہم جانے, تم سمندروں کی تہ میں جا کے دیکھو اگر اس کے خلاف ڈھونڈ لو تو ہم جانے. کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ مکمل زمین و آسمان کا مجموعہ ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ دین ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, پر عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے ثابت کیا اور اس طریقے سے استوار کیا کوئی بھی مخالف دین کوئی اعتراض نہ کر سکے. علمی اعتراض, ڈھنگ کا اعتراض, ایسی باتیں جو دین کو بیچ سے ہٹا رہی ہو کوئی لا کر کے پیش کرے, سوال ہی نہیں. ہاں اعتراض لوگ کریں گے, اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا, اس کو ہی بیان کیجیے. وَمَخْتَلَفَ فِي, اٹھا کر کے دیجیے سورہ بقرہ, وَمَخْتَلَفَ فِي إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, کوئی اختلاف کسی نے نہیں کیا اس کے اندر. اختلاف کیا تو صرف ان لوگوں نے کیا کہ جن کے پاس نشانیاں آئی تھی مگر بغاوت کے طور پر اعتراض کر رہے تھے. یعنی سب کچھ سمجھ رہے ہیں مگر شرارت, سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ حقانیت کیا ہے مگر بغاوت, سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے مگر چونکہ بکے ہوئے ہیں کہیں سے لہذا کہہ رہے ہیں ایسی باتیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. دین اپنی حقانیت کو پیش کر رہا ہے اور پیغمبر اکرم نے کیا کہا کہ لے آؤ جیسا کوئی سورہ. تب سے آج تک قرآن مجید کی آیت بول رہی ہے لے آؤ کوئی سورہ اس جیسا, آج تک نہیں آ سکا, آج تک نہیں آ سکا. لیکن کیا ہوا؟ نتیجے میں بدر ہوئی، نتیجے میں احد کا واقعہ ہوا، یہ کفاران قریش ان کی طرف سے، خیبر ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، یہ کون ہیں؟ یہود ہیں، مشرکین و یہود مل کر کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے پیکٹ کیا جاتا ہے، دونوں ملتے ہیں آپس میں، یہ پیکٹ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے یہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مل کر کے آ رہے ہیں سارے لشکر، مل کر کے آ رہے ہیں، ادھر سے وہ سارا کفر جمع ہو گیا ایک جگہ پر، کفار قریش بھی جمع ہیں، یہودی بھی جمع ہیں، فلاں بھی جمع، فلاں سب جمع ہو کر کے آ گئے. ادھر سے بھی پیغمبر نے ساری فضیلتوں کو جمع کر کے بھیج دیا. صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ادھر سے دین کے مقابلے میں سارا کفر جمع ہو کر کے آئے، یہودی الگ ہے، کفار قریش الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے، سب مل کر کے آگے پتہ نہیں کتنے کا لشکر لے کر کے. پیغمبر نے کیا کرے کہ جتنے ایمانی فضائل ہو سکتے تھے سب کو ایک جگہ پر جمع، جہاں دیکھا اسے بھیجا، کہ وہ بھی جمع ہو کر کے آئے ہیں تو یہ بھی جمع ہو کر کے جائے. اور جب چلا تو کہا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کلہ ایمان ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہا تاریخ کے اندر، لیکن دین بیچ سے ہٹ نہیں سکا. میرے عزیزوں، جہاں دو چار مسلمان ایک ایک کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج اتنے ہو گئے، اور آج اتنے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہاں جنگ شروع کر دی لیکن کچھ نہیں ہوا آج تک. کتنے ہتھ کنڈے باطل نے آزما لیے لیکن نہیں. اچھا کم از کم سوچئے آپ ذرا سا کہ اگر ان سے پوچھا جائے تمہارے پاس دین و ایمان نہیں ہے کہ نہیں ہے، ارے عقل تو ہے، کم از کم اسی کا استعمال کرو. پیغمبر نے تم سے کہاں کہا تھا کہ اگر تمہیں ہمیں ہماری حقانیت میں شک ہے تو آؤ لڑ لو ہم سے؟ تم سے کب کہا تھا پیغمبر نے کہ اگر تمہیں ہماری حقانیت میں شک ہے تو ہم سے جنگ کر لو، جو جیت جائے گا وہ صحیح ہوگا؟ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ یہ تو نہیں. پھر کیا کہا تھا؟ کہ پیغمبر نے کہا تھا اگر تمہیں ہماری حقانیت میں شک ہے تو مجھ جیسا سورہ لے آؤ. ارے تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک سورہ لے کے چلے جاؤ، توجہ کرو، ایک سورہ لے کر کے چلے جاؤ کہ جنگ کی ضرورت کیا؟ خون بہے گا، لاشیں گریں گی، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گھر اجڑے گا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سورہ لے کر کے چلے جاؤ، بات ختم ہو جائے. اگر سورہ کا جواب دو اور نہ مانے تو پھر لڑنا، کہ کم از کم تمہارا لڑنا معقول تو ہو. کاش بات واضح ہو جائے، تمہارا لڑنا معقول تو ہو کہ ہم نے جواب دیا تھا مگر نہیں مانے. اتنا تو کرو کم از کم کہ جواب دو، اگر جواب نہ آنے جواب پر پھر لڑو، کہ کم از کم سمجھ میں تو آئے بات ہے. غیر آدمی اگر دیکھے تو کہ ہاں صحیح تو ہے، آپ نے جواب مانگا تو یہ جواب دے دیا اور آپ نہیں مان رہے، اب جنگ ہو رہی ہے. نہیں، ہم نے جواب مانگا سورہ، تم لے کر کے آئے تلوار، تو یہ تو جواب بھی نہیں ہوا، غیر معقول ہے. کفار قریش جواب دیں گے اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اگر ہمارے پاس جواب ہوتا، توجہ کیجیے، اگر ہمارے پاس ان کا جواب ہوتا تو ہم کبھی تلوار نہ اٹھاتے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پہلا، ذرا غور سے سنیں، ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ذرا سنیں اور جواب دیں اس بات کا. پیغمبر نے کہا کہا تھا کہ تو ہم سے لڑ لو آ کر کے، کہ تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے، لاؤ اپنا جو بہادر ہو، میرے پاس علی جیسا بہادر موجود ہے، آؤ دیکھتے ہیں کون جنگ کرتا. پیغمبر نے کبھی نہیں کہا، علی کے ہونے کے باوجود نہیں کہا. عجیب ہے بھائی، اگر کسی کے پاس کوئی طاقت نہ ہو اور چپ رہے تو یہ بزدلی ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود خاموش رہے تو یہ حقانیت ہے. مولائے کائنات موجود ہیں لیکن نہیں کہہ رہے، لو آگے نہیں بلکہ سورہ لے آؤ. علمی چیلنج کر رہے ہیں لیکن ادھر سے تلواریں آ رہی ہیں کہ اگر ہم جواب دے سکتے ہوتے تو ہم کیوں تلوار اٹھاتے. یعنی تلوار پیغمبر نے نہیں اٹھائی, پیغمبر کے مقابلے میں اٹھائی گئی. اسلام تلوار سے پھیلا نہیں ہے, اسلام نے اپنا دفاع کیا ہے تلواروں سے. توجہ کریں, دفاع کیا ہے ہمیشہ. جنگلات دی گئی پیغمبر پر, وہ آواز دیں گے اگر ہم جواب دے سکتے ہوتے تو کبھی تلوار نہ اٹھاتے. اس کا مطلب سمجھے آپ کیا ہوا, جنگ بدر نہیں تھی, جنگ بدر نہیں ہو رہی تھی. کہا پھر کیا ہو رہا تھا, کہا اسلام کی فتح کا اعلان ہو رہا تھا. دشمن جب مقابلے میں تلوار لے کر کے آ گیا اس کا مطلب یہی تو تھا کہ آپ جیت گئے ہم ہار گئے. اگر آپ کے علمی جواب کا جواب ہمارے پاس ہوتا تو ہم کبھی تلوار لے کر کے نہ آتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم کبھی تلوار لے کر کے نہیں آتے اگر آپ کے سوال کا ہم علمی جواب رکھتے ہوتے. یعنی جنگ بدر نے کم از کم ایک اصول بنا دیا. توجہ کریں, اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دشمن اسی وقت اسلحہ اٹھاتا ہے جب جواب نہیں دے پاتا. دشمن اسی وقت اسلحہ اٹھاتا ہے جب جواب نہیں دے پاتا. یزید نے کیا کہا, تخت خلافت میں شراب پیے ہوئے بیٹھا ہے, کہہ کیا رہا ہے, لعبت ہاشم بالملک فلا خبر انجا ولا وحی النزل لیت اشیاء کی بدر شہدو وقیقو وقالو یا لیت یا یزید لا تشل, کچھ اس طرح دوسرا جملہ مصرع, کہ اگر ہمارے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو آج کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ درد نہ کریں. جو ان کا جملہ ہے عربی کا, جو ایک محاورہ ہے کہ یزید تو نے اچھا کیا. خود نشے میں یہ شعر پڑھ کے کیا کر رہا ہے, توجہ کریں, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی, سب بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت لینے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر کہا اگر بدر والے زندہ ہوتے تو آج کہتے کہ یزید تو نے بہت اچھا کام کیا. اچھا, اس کے معنی تیرا سلسلہ بدریون سے ہے جو آئے تھے مقابلے میں. یہ حسین وہ ہیں کہ جن کے نانا نے جا کے دفاع کیا تھا. بھائی اتنا تو تو نے مان لیا نا, بدر کیوں ہوئی تھی, جنگ بدر کی حملہ کیوں ہوا تھا پیغمبر پہ, اسی لیے کہ علم کا جواب نہیں دے سکے تھے. یعنی یزید بھی ثابت کر رہا ہے اگر حسین کی حقانیت کا جواب ہمارے پاس ہوتا تو ہم کبھی لشکر کشی نہ کرتے حسین پر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, ہم ان کے لیے ان کے دین کو استوار اور محکم کر دیں گے. کیسے محکم کر دیں گے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج پھر آپ کے سامنے کچھ باتیں گزارش کر رہا ہوں. کیسے محکم کر دیں گے, چونکہ ہم اصول قرار دیں گے زندگی کے. خوب, آپ زندگی کی کوئی اصل بنائیں, کچھ اصول بنائیں, دوسرا نہیں مانتا خود بخود اختلاف کرے گا. ہمارے یہاں ایک ملک میں کوئی قانون بنتے ہیں, دوسرے ملک میں کچھ اور قانون ہوتے ہیں, وہ ان کی نہیں مانتا یا ان کی نہیں مانتے. تو اگر پروردگار عالم اس طریقے سے اصول بنا رہا ہے تو دین کیسے محکم ہوگا, واضح ہے نا اعتراض. پروردگار عالم نے مکہ کے لیے قانون بنا دیا, مدینہ کے لیے پیغمبر کے زمانے میں, کیسے کرو, روم والا کیوں مانے گا, اس کی تو اپنی ایک ثقافت ہے پرانی. چین والا کیسے مانے گا, اس کی اپنی ایک ثقافت ہے پرانی. آپ اگر اصول بنا رہے ہیں تو اسلامی اعتبار سے جو قوانین بنائیں گے وہ اپنے زمانے, زمان اور مکان کے اعتبار سے, اپنی ثقافت کے اعتبار سے, اپنے جغرافیائی حالات کے اعتبار سے بنیں گے. آج اسی طرح ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے بہت سی باتیں مثلاً ایران میں اچھی سمجھی جاتی ہیں, ہمارے برصغیر بری سمجھی جاتی ہیں, اور الٹا بھی اسی طرح سے ہے, کچھ چیزیں وہاں اچھی سمجھی جاتی ہیں یہاں بری سمجھی جاتی ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, تو دین کون سا قانون بنا گیا جس کو سب پسند کر رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو سوال ہے نا بالکل واضح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پروردگار عالم اس طریقے سے بنائے؟ کہا ہاں یہ ممکن ہے. اب یہ وقت زیادہ لے گا لیکن موضوع چونکہ دین نہیں ہے میں صرف اسی حد تک اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے, دنیا والوں سے ممکن نہیں ہے لیکن خدا سے ممکن ہے. کیوں؟ دنیا والے جو قانون بناتے ہیں, توجہ کیجیے گا, وہ حالات اور شرائط سے متاثر ہو کر کے بناتے ہیں. اگر حسن زن پر بنیاد رکھی جائے تو حالات سے متاثر ہو کر کے بناتے ہیں. یورپ میں قانون بنا جیسے وہاں کے حالات ہیں اس طرح بن گیا. مثلاً نامحرم سے ارتباط درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, انہوں نے قانون بنا دیا اپنے اعتبار سے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ یہ قانون بنا کر خود پھنس گئے اور اب نکل نہیں پا رہے, اس قانون سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں عفت کی دوسری جگہ پر لیکن نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ چونکہ قانون جو بنایا تھا وہ غلط تھا, لیکن بنا تو لیا بالآخر, وہ قانون یہاں نہیں چل رہا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ایک اسلام کا نام لینے والا ایسی عادتوں کو اپنے اندر لے آئے کہ جو اسلام مخالف عادتیں ہیں. یہ بہت عجیب ہے, سنا سننے میں آیا بعض جگہوں پر, لیکن یہ وہی ہے کہ جو اپنی غیرت کو بھی بیچ دیتے ہیں, جو اپنی غیرت تک کو بیچ ڈالتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس سے مجھے بحث نہیں ہے چونکہ بہرحال بات دور تک جا رہی ہے. لہذا کیسے ممکن ہے قانون ایک بنایا جائے اس طرح کے جو سب ہو جائے؟ آپ نہیں بنا سکتے, ہم نہیں بنا سکتے, چونکہ ہم جس طرح سوچتے ہیں وہ زمانہ اور وقت اور جگہ سے متاثر ہو کے سوچتے ہیں. ایک ہندوستان میں رہنے والا ایک پاکستانی بر صغیر, تو دونوں جگہ ماحول تقریباً برابر سا ہے, ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں رہنے والا اسی طرح سوچے گا جیسے اس کے ماں باپ سوچتے چلے آ رہے تھے. وہ جب کہیں باہر جاتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں مشکل نظر آتی ہیں, پھر اگر اس نے وہی دین اپنے اندر دماغ میں رکھا تو باہر آ کر کے بے دین سمجھتا ہے ان کو. اور یہ لوگ جو اس طرح کا دین لے کر کے آتے ہیں جب ادھر جاتے ہیں تو انہیں بے دین سمجھتے ہیں, کیونکہ جب ان حالات سے لے کر کے آ رہے ہیں قوانین کو. تو ایک انسان اس طرح سے قوانین نہیں بنا سکتا, لیکن وہ جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے, توجہ کیجیے, وہ جو ان دونوں کا خالق ہے وہ انہیں بھی پہچانتا ہے انہیں بھی پہچانتا ہے. پوری دنیا کا خالق ہے, تمام انسانوں کا خالق ہے, وہ پہچانتا ہے. اور اب وہ جو قانون بنائے گا تو اس کے قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا, چونکہ اس کا قانون مطابقت کرے گا انسانوں کے وقتی حالات سے نہیں بلکہ انسانوں کے فطری حالات سے مطابقت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. انسانوں کے فطری حالات سے مطابقت کرتا ہے, اور اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی عقل سلیم ہے, بار بار کہہ رہا ہوں, وہاں کوئی مخالفت نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا مخالفت؟ ہزار پروپگنڈے ہوں. اب کل انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا دین, اب انشاءاللہ ایک جملہ ہے جو اس کے بعد آئے گا جب مذہب پر آؤں گا, کیونکہ آیت کا جو دوسرا لفظ ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں جان بوجھ کے, لیکن بہرحال ایک جملہ عرض کر رہا ہوں چونکہ موضوع میں آ گئی بات. کسی چینل والے نے بیچارے نے غلطی سے, اب غلطی کہوں اس کے اعتبار سے, نہ تو سارے پروگرام پروردگار کی طرف سے ویل کیلکولیٹڈ ہیں, 14 سیکنڈ کی ایک کلپ ڈال دی تھی اربعین کی ایک چینل نے, 14 سیکنڈ کی ایک کلپ تھی کہ لوگ واک پہ جو چلتے ہیں مشی میں پہلے امام سے تیسرے امام کی طرف, اور جو ایک جم میں غفیر ہے سیلاب کی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, اس سیلاب کی 14 سیکنڈ کی کلپ ڈال دی ایک چینل نے, نام تو نہیں لوں گا. یورپ میں کسی فیملی نے اس کو دیکھا, بہتوں نے دیکھا ہوگا لیکن ایک نے کسی نے دیکھا جو عقل سلیم رکھتے تھے مثلاً. بھی نہیں کہوں گا سر, بہت سے لوگ اخلاق سلیم رکھتے ہیں, لیکن خدا جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے, یا جس نے, اگر اور دقیق کہوں تو جس نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ ہدایت خدا کا معرض بن سکے. اس نے بھی دیکھا ایک فیملی نے, اور جیسے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں اتنا پورا مجمع ایک طرف کہاں چلا جا رہا ہے, نہ دوڑ رہا ہے, نہ بھاگ رہا ہے, نہ لوٹ رہا ہے, نہ کچھ کر رہا, چپ چاپ سر جھکائے ہوئے, یہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں رہے, کچھ بھی نہیں, چپ چاپ سر جھکائے, کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ. بس جیسے یہ سوال اٹھا, توجہ کیجئے, جیسے یہ سوال آیا تو جواب میں ہدایت ضروری ہے, کیونکہ وہ ذہن جو منجمد ہو جاتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا پاتے, اور وہ ذہن جس میں جوالیت کی کیفیت ہے, جہاں پر چلتا رہتا ہے انسان, جہاں تحرک پایا جاتا ہے, وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اسی لیے دنیا اس طرح کر رہی ہے کہ لوگ سوچنے نہ پائیں, اتنا ان کو لگا دو کاموں میں کہ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کیونکہ جب سوچیں گے تو کسی اور طرف جائیں گے. اب اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا کس سے پوچھے, کیا کرے, دیکھتا رہا, معلوم کرتا رہا لوگوں سے, نتیجہ کیا ہوا, ایک سال پوچھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال خود موجود تھا مشی کے اندر. آپ اپنی اور تمام عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے, عزاداری میں سہولیات اور عزاداری میں پائی جانے والی رکاوٹوں کی نابودی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ نے دیکھا کہ یہ کس کا قانون تھا, یہ قانون اس کا ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اس نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم سے کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس الیہا فاقم وجہک للدین حنیفا, اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف رکھو. یہ دین حنیف کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ الہی فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی, کوئی تبدیلی نہیں ہے پروردگار کی خلقت میں. ذالک الدین القیم, یہی وہ دین ہے جو محکم ہے. کیوں؟ یہی وہ دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو جانتی نہیں ہے. توجہ کرے, دین مخالف نہیں ہے, دین نہ جاننے والے ہیں. اکثر الناس لا یعلمون, اکثریت وہ ہے جو جانتی نہیں ہے. کیا کیا اس نے؟ دین کو لوگوں کی فطرت میں رکھا. تمہیں باہر سے دین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ, دین خود سمجھ میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. خود متوجہ ہو جاؤ اپنی فطرت کی طرف, دین سمجھ میں آ جائے گا. دین کیا ہے؟ انسان کے اندر پائی جانے والی فطرت ایکچوئل. جو ایکچوئل فطرت پائی جا رہی ہے وہ دین ہے, فطرت ہے وہ. دین کیا ہے؟ وہی ایکچوئل فطرت کو دین آیا ہے باقاعدہ لا کر کے باہر, اس کو عمل میں لانے کے لیے. وہ جو پوٹینشل اندر پایا جا رہا ہے فطرت کا, اسی کو ایکچوئل کرتا ہے آ کر کے دین. اور کوئی چیز نہیں الگ سے لاتا دین, بلکہ وہی فطرت جس کا پوٹینشل تمہارے اندر پیدا کیا گیا, رکھا گیا ہے, جس کو دے کر کے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. تمہیں دیندار ہونے کے لیے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. انبیاء آئے ہیں تاکہ تمہاری اس فطرت کو, جو بعنوان قوا اور بعنوان پوٹینشل تمہارے اندر موجود ہے, اسی کو ایکچوئل اور بالفعل کر دے دنیا کے سامنے. اور جیسے جیسے یہ فطرت نکھرتی جاتی ہے, انسان خود بخود دیندار ہوتا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یا علی, جیسے جیسے انسان اپنی اس الہی فطرت کو، کل مولود یولد علی الفطرہ یا یولد علی فطرت الاسلام، سارے بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، الہی فطرت یا فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کا، اس رخ کا، یعنی اس ٹکڑے کا، والا جو مکنن لہم دینہم، اس کا جو دوسرا جملہ ہے وہ کل انشاءاللہ، الہی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بس بات ختم ہو رہی آج کی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس الہی فطرت کو جو لوگوں کے اندر دبی ہوئی ہے اس کو نکال لیں۔ یہ ہمارا ہنر ہونا چاہیے۔ ہمارا سے مراد لباس پہننے والے، اس طرح کا ماما اور ابا خبا نہیں، جبکہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہمارا سے مراد ہم وہ لوگ کے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، ہمارا ہنر ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے دین کو کافی حد تک قبول کر لیا۔ توجہ کیجئے، اور کل انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا، ہم نے دین کو کافی حد تک قبول کر لیا ہے۔ کچھ مشکلات ہیں جو فروعات کی ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش ہوگی عرض کروں گا۔ کچھ مشکلات ہیں فروعات کی جو پائی جا رہی ہیں، ورنہ کافی حد تک دین جذب ہو چکا ہے مکتب اہل بیت والوں کے پاس، اور اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اس دفینے کو بھی نکالیں اور جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اسے بھی نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس حسین ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے پاس حسین ہیں۔ دنیا والوں کے پاس حسین اتنی آسانی سے نہیں ہے، یہ وہ خیرات نہیں ہے جو ہر ایک کو مل جائے، یہ جس پر جتنا ہم خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حسین دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کون ہے جو اتنی گرمی میں اس طریقے سے لوگوں کو لے آئے گا؟ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا کسی میں اتنی طاقت اس سے حسین کے، کہ جو اس طریقے سے گھروں سے نکال کر کے لائے، جو بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگتی ہے اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، جس بھی لیے، انسان اس پر حاضر ہے، جی لیجئے لیجئے، یہ بنام حسین یہ بھی لیجئے۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بنام حسین جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حسین ابن علی تو اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر جب کوئی جاتا تھا تو کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، کسی کا پیر کاٹا جاتا تھا، کہا نہیں دو لوگ آئیں گے، ایک مر جائے، مارا جائے گا، ایک جائے گا، کہا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ ہے حسین، ہے کسی میں اتنی طاقت؟ ہم سے کہہ رہے تھے ذمہ دار افراد نے کہا کہ قبلہ سلام ہے دونوں ہاتھوں سے نزداروں پر، یہ ذمہ دار حضرت امام بارگاہ کے، کہ سلام ہے دونوں ہاتھوں سے امام بارگاہ پر، ایسی گرمی میں لائن میں کھڑے چپ چاپ، چھت کہاں بھی جا کر کے بیٹھے، جہاں جگہ مل رہی ہے، مجمع، گرمی، ساری چیزیں، سلام ہے، واقعی واقعی سلام ہے حسین کے زداروں پر، واقعی سلام ہے، مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ جو پروردگار ہے۔ پروردگار تو ہم سے سب لے لے، یہ نہ لے، سب لے لے، بس یہ نہ لے، ہمیں حسین دے دے، باقی سب حسین ابن علی ہمارے پاس ہیں، یہ معمولی نعمت ہے۔ حسین کا مل جانا یعنی کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھئے کہ جس کو حسین مل گئے اسے کیا مل گیا، خواجہ معین الدین چشتی بتائیں گے، شاست حسین، بادشاہست حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے، سرداد ندا دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حقا کہ بنا الہ الا است حسین،
حق ہے کہ لا الہ کی بنا حسین ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟
تو جو حسین رکھتے ہیں یعنی وہ دین رکھتے ہیں،
وہ دین رکھتے ہیں، اپنے
اصولی اعتبار سے دین رکھتے ہیں. فروعاتی کچھ مشکلات ہیں، اس پر ہر سب کے ساتھ مشکلات ہیں، اس کو حل ہونا چاہیے، اس کو حل ہونا چاہیے. جتنا انسان اسے حل کرتا جائے گا اتنا اور حسینی بنتا جائے گا، کیونکہ دینداری اور حسینیت ایک سکے کے دو رخ ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دینداری اور ہو حسینیت اور ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، دینداری یعنی حسینیت، حسینیت یعنی دینداری. جو فروعاتی مشکلات ہیں مختلف چیزوں پر، اسے دور ہونا چاہیے، پائیدری کر رہا ہوں، اسے دور ہونا چاہیے. وہ مشکلات میرے اندر ہو یا آپ کے اندر، طے شدہ نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ حسین ابن علی کی اذیت کا باعث ہے. اگر کوئی بچی ہماری بے حجاب ہے تو جناب زینب کی اذیت کا باعث ہے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. جناب رقیہ اور جناب سکینہ اور جناب رباب کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اگر کوئی ہماری بچی بے حجاب ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارا شخص بے دین ہوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، اسی مولا حسین کو اذیت ہوتی ہے. جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ، جناب عباس سلام اللہ علیہ کو اذیت ہوتی ہے. اگر انسان ان چیزوں کو محسوس کر لے تو خود بخود دیندار اور حسینی ایک ساتھ بنتا جاتا ہے انسان. کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان کو آپ حسینی بنا دیں، دیندار خود بخود ہے، کیونکہ حسین ہی دین ہے اور دین ہی حسین ہے. بس تمام کر رہا ہوں گفتگو کو، آج کی گفتگو اسی جگہ پر رک رہی ہے. دین حسین ہے اور حسین دین ہے. آج آپ دیکھ لیں کس طریقے سے واقعا ہمیں حیرت ہے. یہی تابوت جو آپ کے سامنے آتا ہے، پہلے جب آتا تھا یہ ہندوستان پاکستان میں جب آتا ہے، لوگ اس کے اوپر گر پڑتے ہیں چومنے کے لیے. ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ تجھے جلدی ہاتھ لگ جائے اس پر. یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ ایک تڑپ ہے دل کے اندر جو اسے کھینچ رہی ہے. لیکن جب اسے پتا چل گیا کہ نہیں، یہاں پر ایسے نہیں کرنا ہے، اس کی بقا کے لیے اپنے مقام سے نظروں سے زیارت کرتے رہو. میں کل کھڑا دیکھ رہا تھا، میں کیسے کہوں عزیزو، آپ سے نہیں کہا جا رہا، کتنا سخت ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو روکنا. میں خود بھی اسی ماحول کا پلا بڑھا ہوں، کتنا سخت ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو روکنا. لیکن میں نے دیکھا میرا پورا مجمع جہاں تک میری نظر پڑ رہی تھی، کسی ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کو اپنے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ اس کی بقا منظور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اس چیز کے لیے ضرر ثابت ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے بنتے ہیں حسینی؟ اسی طرح تو بنتے ہیں. اگر سمجھ میں آ گیا کہ میرا مولا اس کام سے راضی نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں. اگر سمجھ میں آ گیا کہ مولا امام حسین سلام اللہ علیہ نماز چھوڑنے سے راضی نہیں تو کبھی نہیں. اگر کسی بچی کے سمجھ میں آ جائے کہ میرا مولا بے حجابی سے راضی نہیں ہے تو کبھی نہیں. اسی کو تو دیندار کہتے ہیں، اسی کو تو حسینی کہتے ہیں. یہ ہے حسینیت، یہی ہے دینداری. ہاں عزیزو، آج بھی اور آج سے ہر دن آپ، یہ شرف ہے من جانب اللہ کہ ہم کسی نہ کسی شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے ہر دن. کس چیز کی علامت ہے یہ؟ یہ دل یہ کہتا مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یہ جنازے ہم اٹھاتے ہیں. ایک جملہ کہوں آپ سے، جب یاد آئے کہ تو روئیے گا. ابھی کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے اتنی جلدی، لیکن کہہ دے رہا ہوں چونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی جنازے کو اٹھاتے وقت امام حسین نے بنی ہاشم کو نہیں بلایا، کسی جنازے کو اٹھاتے وقت. مقتل میں نہیں دکھا پائیں گے آپ، صرف ایک جنازہ کو.
جس کو اٹھاتے ہیں اٹھایا نہیں حسین ابن علی نے، چونکہ باپ ہے، حکم شریعت آتا ہے، نہیں اٹھایا، جنازے کو اٹھایا نہیں بلکہ آواز دی آؤ آؤ، دیکھ رہے ہیں ابھی یہی وہ جنازہ ہے جس کو آج آپ زیارت کریں گے۔ بس میرے عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، آج محرم کی چھٹی گزر گئی، امام حسین سلام اللہ علیہ مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ پر گھوڑے کی پشت پر حسین ابن علی کو ہلکی سی اونگ آئی، اور جب افاقہ ہوا تو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت تسبیح استرجاع کیوں پڑھی؟ کا میرے لال میں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ کیا پوچھا؟ اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ افلسنا علی الحق؟ کا میرے لال اگر آج کوئی دنیا میں حق پہ ہے تو میں اور میرے ساتھی۔ کیزا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، یہ ہے جذبہ، یہ ہے جذبہ، یہ جذبہ علی اکبر جوانوں کو دے گئے۔ آج جوانوں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی، انسان لڑنے پر تیار ہے، بات لڑنے کی نہیں ہے، آزاداری کی بقا کے لیے کبھی کبھی اپنے جذبات کو روک لینا اس لڑنے سے زیادہ قوت چاہیے۔ کیا ہے یہ؟ یہ وہی علی اکبر، جناب علی اکبر کا حوصلہ ہے جو ہمارے جوانوں کو سنبھال لیتا ہے۔ حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے، کربلا میں دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں، شب عاشور آئی، شب عاشور کی صبح آنے کو ہے، امام حسین اپنی روز عاشور کی آخری نماز فجر کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، امام حسین کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق جو اذان دیتا ہے ہر وقت، آج حسین ابن علی نے نہ جانے کیوں آواز دی اینا ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر آئے، بابا میں حاضر ہوں، علی اکبر آج تم اذان کہو، جوانوں عاشور کی اذان علی اکبر نے دی ہے، علی اکبر آج تم اذان کہو، ٹھیک، علی اکبر ریگ گھر میں کربلا پر قبلہ رخ کھڑے ہوئے، آواز دی اللہ اکبر، خیمے کے اندر یہ آواز پہنچی، کون اذان دے رہا ہے؟ کون اذان دے رہا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے میرا بیٹا علی اکبر اذان دے رہا ہے، بیبیاں ہمتن گوش ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کا لہجہ رسول کا لہجہ ہے، علی اکبر نے آواز دی اشہد اللہ الہ الا اللہ، کربلا کے جنگل سے آواز آ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ادھر علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد الرسول، نانا کا زمانہ نظروں میں گونج گیا، نظروں میں گھومنے لگا نانا کا زمانہ، اشک آنکھوں سے جاری ہو گئے، علی اکبر کی اذان ختم ہوئی، امام حسین نے نماز پڑھی، ابھی تعقیبات نماز سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ تیروں نے استقبال کر لیا، آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا مارا گیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا، حسین ابن علی کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اصحاب میدان میں جا رہے ہیں، سارے کے سارے انصار موجود ہیں، بنی ہاشم موجود ہیں، انصار جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا. عجیب ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ نے کس ترتیب سے فوج کو لڑایا. ظہر تک اصحاب موجود ہیں, انصار موجود ہیں, اور جب یہ نہ رہ گئے تو اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی ہے. جہاں تک میں نے دیکھا سارے مقاتل نے لکھا کہ سب بنی ہاشم میں سب سے پہلے نکلنے والا علی اکبر, بلکہ بعض جگہوں پر تو یہاں تک بھی لوگوں نے بیان کیا کہ امام حسین نے خود کہا تقدم ولدی, میرے لال بسم اللہ. اب کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, ایک طرف 57 برس کا باپ, ایک طرف جوان بیٹا, بابا میدان کی اجازت. نہیں روکا حسین ابن علی نے, نہیں روکا, بازو تھام کے بیٹے کو بٹھا دیا. اور جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے, میدان کا رخ کرنے والے ہیں, انگشت شہادت کو بلند کیا, امام حسین سلام اللہ علیہ نے آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا, فقط برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقان و خلقان و منطقم برسولک. اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا, اب وہ جوان جا رہا ہے, جو صورت و سیرت میں رسول اللہ کی شبیہ ہے, سب سے زیادہ رسول سے مشابہ ہے. کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہ, مالک جب نبی کو دیکھنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھتا تھا. بٹھا دیا گھوڑے پر میرا لال بسم اللہ, بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا, عباس ابن علی موجود ہے, دیگر بنی ہاشم موجود ہیں, ابو الفضل العباس کا سکھایا ہوا حیدر کرار کا پوتا جوش شجاعت میں بیٹھا, گھوڑے کو مہمیز کیا, ابھی گھوڑا چند قدم چلا تھا کانوں میں کیا آواز آئی, یا بنیا محلن محلا. میرا لال آہستہ, اب جو مڑ کر کے دیکھا بوڑھا باپ لڑکھڑاتا ہوا. لگا میں فرس تو کھینچا, گھوڑا رکا, اتر آئے, بابا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, بابا اے بابا آپ کیوں زحمت فرمائی, کیا کہیں حسین, کیا کہیں میرا مولا, بختل کے جملہ کچھ نہیں کہا, کیوں پیچھے آئے, ایک جملہ نہیں کہا, سنیں گے کیا کہا, صرف اتنا کہا اے میرے بچے جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھ. لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. آئے تلوار نکالی, خوب لڑے, کیسے نہ لڑتا, فاتح خیبر کا پوتا تھا, خوب لڑے, تقریباً 120 لوگوں کو واصل جہنم کر کے پلٹے, باپ کے سامنے کھڑے ہوئے, آواز دی بابا الاتش و قتلنی وثقل الحديد آج حدنی هل الیک سبیل. اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے, اے بابا لوہے کی گرانی پریشان کر رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا
بابا میں انہیں بتاتا کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے رہتے ہیں. سارے مقاتل نے لکھا کہ امام حسین یہ سن کے رونے لگے رونے لگے. اتنا بڑا کام کر کے بیٹا آیا ہے, ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. اور کہتے ہیں اکبر اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو. جناب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے ذہن میں دی, فوراً کھینچ لی. بابا آپ کا ذہن تو ہم سے زیادہ خوش کر. انگوٹھی اتاری, کالی اکبر اسے منہ میں رکھ لو اور جاؤ اب تمہیں تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. مطلب یہ تھا باپ میرے لالا واپس نہ آنا, یعنی اب باپ سے دیکھا نہیں جاتا. اکبر علی اکبر میدان میں آئے پھر لڑے, میمنے پر حملہ کیا تو میسرے پر الٹ دیا, میسرے پر حملہ کیا تو میمنے پر الٹ دیا. ایک دشمن نے دور سے دیکھا, اکبر کے سامنے نہ آیا بلکہ پشت پر آیا, پیر سے نیزہ مارا. ابن منقذ عبدی نے پشت سے نیزہ مارا, سینے تک نیزہ اتر گیا, سر پہ وار کیا سنبھل نہ سکے, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی, گھوڑا لے کر کے چلا, جدھر سے گزرتا ہے تلواریں نیزے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, گرتے گرتے آواز دی, وعلیکم السلام یا بتا. امام حسین اپنے لال کی طرف چلے آئے تو کیا دیکھا, خاک و خون میں یا رگ. بس ملی تمام ہو گئی, بیٹھ گئے خاک پر. روایت کے جملے ہیں, وزا خد ہوئے لا خد دے, چہرہ چہرے پر رکھ دیا, اتنی زور سے روئے دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. اکبر دنیا سے گزر گئے, آواز دیا جنازہ لے چلو, آگے آگے میت پیچھے پیچھے حسین. ہائے میرا لال, ہائے میرا.
نسلیں